نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونستهديه ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، ایک خاص مقصد سے حاضری ہوئی تھی، لیکن اس مناسبت سے ہمارے دوستوں کی طرف سے اس بات کی خواہش کا اظہار ہوا کہ کچھ موضوعات پر کچھ باتیں سامنے آ جائیں. سامعونی اولا یمکن تصبروا شویا فإن الکلام یکن فی الاردو وهو یترجم فی الانگلیزی والاخوان الذین یتکلمون العربی والانگلیزی يمكن لهم صعوبة شوية 10 دقائق أو 15 دقائق. يمكن لي أن أتكلم شوية في العربي، ولكن الإخوان الذين الآخرون لهم مشاكل، وغالب العادة أن أتكلم في الأردو، لذلك أتكلم في الأردو. تو میرے دوستو، آج ایک موضوع بھی مجھے دیا گیا ہے بات کرنے کے لیے کہ جو عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے کا جو مقام ہے اسلام میں، اس کے سلسلے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کی جائیں. مختصر یہ ہے سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر مذکر اور مؤنث کا جو نظام فرمائے ہیں، میل اور فی میل کا، ان کی اپنی تخلیق کے اعتبار سے اور ان کی ذاتی خصوصیات کے اعتبار سے اور مردوں اور عورتوں کے درمیان تعلقات کی نزاکت کے اعتبار سے شریعت نے حدود رکھ دی ہیں، ورنہ مرد بھی انسان ہے اور عورت بھی انسان ہے، بلکہ یہ دونوں مل کر پورا انسان ہے. انما النساء شقائق الرجال والشقیقہ معناہ نصف الشیء، لذلك يقال شقيقة، إذا نصف الرأس يقال شقيقة، الوجع في الرأس يقال شقيقة. دونوں جو ہیں وہ برابر ہیں، اور اسی وجہ سے دونوں کے حقوق ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے لیے مرتبے بنائے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے وہ حق ہے، وہ چیز ہے جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کے لیے وہ حق ہے اور وہ ثواب ہے جو وہ کمائیں گے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل تلاش کر لو. اور بقیہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک خاص فضیلت دی ہے، اسی وجہ سے بعض صحابیات کو اس کا اشکال ہوا تھا کہ جو ثواب مرد حاصل کرتے ہیں، جو ایکٹیویٹیز مرد کرتے ہیں، وہ ہم نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو تم پر فضیلت دی ہوئی ہے تھوڑی سی، اس کی وجہ سے یہ تمنا مت کرو کہ ہم بھی مرد ہوتے. بعض صحابیات نے یہ تمنا کی تھی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے تو باہر کے نظام میں اور دوسری اور چیزوں میں جو مرد انجام دیتے ہیں عورتیں نہیں کرتی، ہم بھی کر پاتے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. اس بنیاد پر میرے بزرگ اور دوستو، شریعت مطہرہ نے دو ترتیبیں بنائی ہیں اسلام نے، ایک آخرت کے اعتبار سے اور ایک دنیا کے اعتبار سے. آخرت کے اعتبار سے یہ ہے کہ جتنا ثواب جو عمل مرد کرے گا اس کا جو ثواب ہوتا ہے، عورت اگر اس کو انجام دیتی ہے تو اس کا بھی وہی ثواب ہے. تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، مردوں کو ثواب اس کا وہی ملتا ہے جو عورتوں کو ملتا ہے. فیہن سواء، النساء فی سواء. اور اسی طریقے پر نماز ہے، اس کا ثواب ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کا ثواب ہے، دین کی محنت ہے، اس کا ثواب ہے، خیر خیرات اور صدقات ہے، اس کا ثواب ہے. اعمال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا درجہ بالکل رکھا ہوا ہے. جو بڑا درجہ حاصل کر لے گا اس کو بڑا درجہ ملے گا، جو چھوٹا درجہ حاصل کرے گا وہ چھوٹے درجے والا ہو جائے گا. دوسرا اعتبار ہے دنیا کے اندر عورتوں کی نوعیت، حقوق کی اور ان کے احکام کی. اس میں دو چیزیں ہیں، مرد اور عورت کا جو تعلق ہے اس میں ایک گورننگ سسٹم ہے، انتظام ہے، اور دوسرا اس میں محبت والا نظام ہے کہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، اور محبت غیر اختیاری چیز ہوتی ہے. تو یہ دو نزاکتیں ہیں اس میں، ایک انتظام چاہیے اور دوسرے محبت چاہیے، حاکمیت بھی ہے اور محبت بھی ہے. ان دونوں چیزوں میں ایک ایسی نزاکت ہے کہ اگر دونوں کی رعایت نہ کی جائے تو نظام امن مختل ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا پورا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور عورت کو محکوم بنایا ہے. رائٹس دونوں کے ہوتے ہیں لیکن رائٹس میں فرق ہوتا ہے. جیسے عام انسان ہے، پبلک ہے، وہ بھی ہیومن رائٹ کی حقدار ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہیومن رائٹس کی حقدار ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو گورنمنٹ کے اصول ہیں وہ ہم پر اپلائی اس وجہ سے نہیں ہو سکتے کہ تھوڑے دن تم لوگ ہماری بات مان لو، تھوڑے دن ہم تمہاری بات مانیں گے. نہیں، ہیومن رائٹس اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک انتظام کرنے والا ہے، ایک حاکم ہے، ایک حکمراں طبقہ ہوگا اور ایک اس کی رعیت ہوگی، پبلک ہوگی، اس کو ماننا پڑے گا. اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. ایک تو طبعی فضیلت دی ہے، فزیکلی فضیلت دی ہے، خصوصیات کی فضیلت دی ہے. دونوں کی قوا میں فرق ہے، صلاحیتوں میں فرق ہے، کام کے اسٹرکچر میں فرق ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر خرچ وغیرہ کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کے ذمے ہیں، عورت کے ذمے نہیں ہیں. اسلام میں کبھی بھی عورت کے ذمے خرچ کی ذمہ داری نہیں آتی. جب تک بچی ہے ماں باپ کا فرض ہے کہ بچی کو پالے، شادی ہو گئی تو ہسبینڈ کا فرض ہے کہ بچی عورت کو بیوی کو پالے، اولاد ہو گئی تو پھر ماں باپ کا اولاد کا فرض ہے کہ وہ ماں کو پالے، اور اگر اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر رشتہ داروں میں جو مرد ہیں ان پر حق عائد ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے تو پھر جو حکومت ہے اس پر عائد ہوتا ہے. عورت کے ذمے اپنے نفقے کو حاصل کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، کبھی بھی نہیں آتی اسلام میں. عورت کمانا چاہے کما سکتی ہے، نوکری کرنا چاہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے. اجازت ہونا الگ چیز ہے، اس کے ذمے ہونا الگ چیز ہے، اس کے ذمے نہیں ہے یہ چیز. کیوں؟ وبما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے کہ مردوں کے ذمے ان پر خرچ کرنا ہے. دوسری چیز جو اس میں خاص ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں میں ایک ایسی محبت رکھی ہے کہ اگر دونوں کو ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، ہر جگہ برابر برابر رکھا جائے گا تو نظام قائم نہیں رہے گا. النساء حبالۃ الشیطان والشباب شعبۃ من الجنون، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جوانی جو ہے وہ جنون کا ایک حصہ ہے، اور اس جنون کو ٹیمپو میں لانے کا جو کام ہے وہ ان سے ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ان کو یوز کرتا ہے انسان کو متاثر کرنے کے لیے، ہندا ہے وہ، کہ اس کے ذریعے سے شکار کرتا ہے وہ. النظر سہم مسموم من سہام الشیطان، بینائی جو ہے دیکھنا، اور یہ ایک زہر آلود تیر ہے، سہم ہے اور سہم مسموم ہے جس کے اندر زہر کو ملایا گیا ہے. وہاں کا پھر روایت کہ یہ نظر سہم مسموم ہے. اس وجہ سے اگر ان کا اختلاط ہر جگہ پہ، بازاروں میں، آفیسز میں، باہر کی لائف میں، اندر کی لائف میں، مکس گیدرنگ میں، شادیوں میں، تقاریب میں، اس میں اس میں ہوگی تو یہ پورا ڈسٹرب ہو جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عورت مردوں کے ساتھ اختلاط کرے اور اللہ کے لیے اس کا پہننا اوڑھنا اور ایکٹیویٹیز ہوں، پھر تو وہ غیر اللہ مقصود ہوگا وہاں پہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرد عورتوں کے ساتھ میں مل کے رہے پھر اللہ کے لیے اس کی ایکٹیویٹیز، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، رہن سہن، طور طریق ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اس کا تو اس کی تو توجہ پوری ادھر ہی رہے گی کہ وہ میں اس میں کس طرح اٹریکشن پیدا کروں، کیسا اس کو جاذب بناؤں، کس کو پسند کروں، کس کو نہ پسند کروں، یہ پرابلم آتے رہیں گے اس میں. تو اس لیے شریعت مطہرہ نے دو حصے کر دیے کہ باہر کا جو نظم ہے وہ مرد انجام دیں گے، انتظام جو ہے وہ مرد انجام دیں گے، حکمرانی جو ہے وہ مرد کریں گے، چوروں ڈکیتوں کو پکڑنے کا کام جو ہے نا وہ مردوں کے ذمے ہوتا ہے، جمعہ اور جماعت کا انتظام وہ مردوں کے ذمے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے باہر کے کام ہوتے، کمانا اور محنت کرنا وہ مرد کے ذمے ہیں، اور گھر کا انتظام وہ عورتوں کے ذمے ہیں، بچوں کی تربیت وہ عورتوں کے ذمے ہیں، پرورش اور حضانت ان کے ذمے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک بتانے کا کہ تقسیم کار یہ ہے کہ تم بھی مزے میں رہو اور وہ بھی مزے میں رہیں گی، باہر کا کام تم سنبھال لو، اندر کا وہ سنبھال لیں گی. جب آپ باہر سے کام کر کے گھر میں جاؤ گے وہاں آرام ملے گا تو آپ کو بھی آرام ملے گا، اور اگر وہ گھر میں کام کر کے باہر کام کرنے کی نوبت نہیں آئے گی تو بقیہ وقت میں اس کو بھی آرام ملے گا. لیکن اگر تقسیم کار کی نوعیت یہ ہوئی کہ وہ بھی کمائے آپ بھی کماؤ، پھر اس کے بعد گھر کا کام وہ بھی کریں آپ بھی کریں، تو پھر راحت حاصل کرنے کا آرام حاصل کرنے کا ٹائم کب رہے گا؟ آدمی کی لائف ہیڈک بن کے رہ جائے گی. جیسا کہ ہم اپنے طور پر محسوس کرتے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ آدمی دن بھر کا تھکا ہوا جب گھر جائے گا اور پکانے میں اس کو شریک ہونا ہے, کلیننگ میں اس کو شریک ہونا ہے, واکیوم میں اس کو شریک ہونا ہے, بچوں کے ڈائپر بدلنے میں اس کو شریک ہونا ہے, بچوں کو اٹھانے سمجھانے میں ان کو شریک ہونا ہے, پھر اس کو کیا ٹائم ملے گا اس کے بعد؟ ایک ٹینشن والی لائف ہو جائے گی. اور اگر عورت کو جو ہے گھر کے اندر پورا جو کام ہے وہ کرنا ہے, شریک ہونا ہے, پھر اس کے بعد اس کو باہر بھی جانا ہے, تو اس کو کب آرام ملے گا؟ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے تقسیم کار کیا ہوا ہے کہ مردوں کے لیے ایک کام ہے اور عورتوں کے لیے ایک کام ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اچھی عورت کی تعریف خاص لفظوں میں کی گئی, فالصالحات قانتات. عجیب لفظ ہے, قرآن پاک کا لفظ بڑا عجیب ہوتا ہے, قرآن پاک میں اعجاز ہے. دنیا میں آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ اچھی عورت کون سی ہے, تو کوئی خوبصورتی کو بولے گا, کوئی اچھی ڈریسنگ کو بولے گا, کوئی زیادہ کوالیفیکیشن کو بولے گا, کوئی کسی چیز کو, کوئی کسی چیز کو. مگر قرآن اچھی عورت کے لیے ایک دوسرا لفظ یوز کرتا ہے, فالصالحات قانتات ای مطیعات القنوت معنی الاطاعه. بہترین عورت وہ ہے جو ماننے والی ہو. بس ایک لفظ میں پوری بات سمیٹ دی حق تعالی جل جلالہ عما نوالہ. فالصالحات قانتات, اچھی عورت وہ ہے جو ماننے والی ہو. اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو فرض ہے وہ ماننے کا ہے, اور مرد کا جو فرض ہے وہ منوانے کا ہے. اور اگر اس کا قلب موضوع ہو گیا کہ ان کا وہ منوانے لگے اور آپ ماننے لگے, تو پھر ظاہر ہے کہ جو ماننے والا ہے وہی بیوی ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رائٹس ہونا الگ چیز ہوتی ہے, اور رائٹس میں کس نوعیت کے رائٹس ہونا چاہیے وہ الگ چیز ہوتی ہے. ایکول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شانہ بشانہ ہو جائیں, ہر چیز میں برابر ہو جائیں, ہر رائٹ ان کو برابر ہو جائے. اس لیے اسلام نے یہ ترتیب اختیار کی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر چونکہ مقلوبیت ہوتی ہے, عورتوں کے اندر محبوبیت ہوتی ہے, عورتوں کو انتظام میں رکھنا ہوتا ہے, عورتوں کی فہم اور مشورے جذباتیت ان میں ہوتی ہے, اور جذبے والے کے ذمے انتظام نہیں ہونا چاہیے. جذبے والے کے چونکہ جذبات میں انتظام نہیں ہوتا, پھر تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ نے حاکمیت جو ہے وہ مرد کے پاس میں رکھی ہے. اس لیے جو کام باہر کے ہوتے ہیں, محنت طلب جو کام ہوتے ہیں, انتظام طلب جو کام ہوتے ہیں, وہ یہ اللہ رب العزت نے مردوں کے ذمے رکھے ہیں. اور گھر کے جو انتظام ہیں, گھریلو جو زندگی ہے وہ اس میں ہے, اس میں اس کی عصمت کی بھی حفاظت ہے, عفت بھی اس میں محفوظ ہے, خود اس کی اپنی سیفٹی بھی اس میں ہے, جان کی بھی, مال کی بھی, عزت کی بھی, اور جذبات اور تعلقات کی بھی. چونکہ یہاں ایک نازک رشتہ اور بھی ہے, وہ محبت کا ہے, اور محبت میں غیرت ہوتی ہے. اور غیرت کی خصوصیت یہ ہے کہ مرد یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عورت ہر جائی ہو اور سب جگہوں سے تعلقات رکھے, سب سے دیکھے, سب سے ملے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیدائشی وصف رکھا ہوا ہے انسان میں, اور یہ مطلوب وصف ہے. ان اللہ غیور یحب الغیرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی غیرت والے ہیں اور غیرت کو پسند فرماتے ہیں. اگر یہ نظام نہ ہو تو پھر غیرت کا نظام بھی بے قابو ہو جائے گا, اور پھر اس کے آگے جب تعلقات وسیع ہونے لگتے ہیں تو پھر حفاظت مشکل ہوتی ہے. جب حفاظت مشکل ہوتی ہے تو اولاد کے اوپر اثر پڑتا ہے, اولاد کی یعنی نسب کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے. تعلقات کی حفاظت, نکاح کی حفاظت, نسب کی حفاظت, خاندان کی حفاظت, اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک نظام بنایا کہ عورت گھر میں رہے اور مردوں کے ساتھ میں اس کا اختلاط نہ ہو, حجاب میں ہو, نقاب میں ہو, پردے کے ساتھ ہو. اور فاسألوهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب یا ایها النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو سارے احکام جو پردے کے ہیں, اور غیر محرم سے نہیں ملنے کے, غیر محرم سے بات نہیں کرنے کے, اور خلوت بالاجنبی کے حرام ہونے کے, وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں, یہ سب احکام آتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عورت کو بند کر دیا گیا, نہیں, اس میں اس کو محفوظ کیا گیا ہے. وہ اپنے سرکل میں اور اپنی جگہ پر وہ آزاد ہے. اور حقوق کے معاملے میں دونوں کا حق ہے, مردوں کا بھی اپنا حق ہے اور عورتوں کا بھی حق ہے. عورت کا حق بنتا ہے کہ اس کو خرچہ دیا جائے, عورت کا حق بنتا ہے کہ اس کو سکنا دیا جائے, عورت کا حق بنتا ہے کہ اس کو کسوہ دیا جائے, عورت کا حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ اخلاقی برتاؤ کیا جائے. وعاشروهن بالمعروف وان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے, میں ترجمہ کر دیں گے, چونکہ یہ خطبہ نہیں ہوتا. خطبہ تو وہ ہوگا جو اذان کے بعد ہوتا ہے, یہ تو اس کی ترجمانی ہوتی ہے تھوڑی سی, تاکہ ایک درس ہو جائے. تو اس وجہ سے اس میں تھوڑی سی وسعت ہوتی ہے, اس بنا پر انشاءاللہ تعالی ترجمہ ایسا ہی کریں گے.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الشيخ, after praising Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that he is on a very important project and trip visiting here in this area, but due to the love of the community and the request from the brothers, took time to also deliver some lectures and khutub. And since the community is so diverse, people from all over the world speaking different languages, so the Sheikh spoke some in Arabic and Urdu and wanted us to translate. And I'm just an ordinary student, all of you know, so I may make some mistakes, so please forgive me. We also have, you know, more programs and gatherings coming in the evening. Alhamdulillah, today's topic for the Jummah, a very important topic about the respect, honor, dignity of women folk, their role in the society, and how they have a great opportunity to get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala created men and women. This is the takhliq of Allah, the creation. And the Sharia has put boundaries that how the humanity can progress in a safe way and in a distinct and honorable way. So how the society and outside work can flourish, and how the home environment and the tarbiyah of children, the ta'lim in the home can take place. So Sharia has put some boundaries, and also put darajat, a status and right, this whole system of fuquq and fara'ib, the rights and responsibilities of men and women. This is to protect the sanctity, the honor of the women folk and the fabric of the society. So there are two aspects to consider. One is in terms of the opportunities for hereafter. The women folk, the sisters, they have if they are doing the good amal for the hereafter, they are getting the same reward, equal opportunity. If they are doing the salah and tilawat and reading Quran and doing charity, if they are doing tasbih and saying subhanallah, the effort of deen and charitable work, they have great opportunity, even if they are in their homes or in their environments. The opportunity for the hereafter is the same for the women folk and the men folk. Actually, they have more time to compete in that space. In terms of the worldly affairs, the arrangement, the engagement, the outside world, the men folk have been given certain responsibilities. They are responsible to go out and earn and make effort, and some of the things which are tough, or some of the things which are suitable for the nature of the creation, the men folk have been given certain responsibilities. And there is a delicate balance when the life in the home is considered. It's a delicate balance. So that's why in certain matters Allah subhanahu wa ta'ala appointed the men folk as a ruler, and then Allah subhanahu wa ta'ala give women folk an opportunity to get reward by being obedient to the husband in the homes. And another aspect to consider is the meeting of men and women in the social environment, in the outside world. As we all know that there is an ingredient of love between the men and women. So if they are allowed to freely mix or sit together or go out, strange men and women who are not related, then there will be desires, there will be, you know, strange emotions among them that we all know. And the Sharia has put boundaries. Sharia has put boundaries, especially at the time of youth. Especially at the time of youth. And it's very important, the Sheikh reminded and related the hadith on that topic, that looking at a strange woman with lust and desire, it's like a poisonous, one of the poisonous arrows of shaitan. Because the shaitan, the devil, is out there to, you know, to trap and to get, you know, to deceive the mankind. And one of the ways is by not protecting the eyes, especially in the environment and the society we live in. So we must understand that, you know, those social gatherings or when men and women are meeting, we should observe the proper hijab, etiquette, manners of the Islamic way of life in order to protect. And the Sharia has not asked, Sharia has not made it mandatory for women folk to go out and earn the livelihood because of this reason. When the woman is in the home, then there is someone, there is a guardian, there is a caretaker, there is someone who has a responsibility to provide, like the father or the husband or the son and so on. So the responsibility to earn the livelihood was given to the men folk to And for the women folk, there's a great opportunity to work inside the home, and to, these are the natural boundaries where the women folk, they make the tarbiyah and the training for the children and upbringing of the children in the Islamic environment, and they get more time and peace to focus on that part. So when the women folk come, they find peace and love in the homes, and that's how the societies, both aspect of societies, will grow. And everyone will have a tension-free life, a beautiful life in the outside and the inside. Sheikh pointed to the ayah from the Quran, which mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala praised the women folk in some terminology. And in the worldly sense, if someone want to find and praise the women folk, they may find a different attribute, a different characteristic like beauty and so on. But Allah subhanahu wa ta'ala praised the women folk who are pious and who are obedient. Who are obedient. They are in the home environment, they listen to the husband, and they have a peaceful, very loving environment in the home to protect. And all this is to protect the modesty, the chastity and honor of the women folk. So it's in the environment and the society we live in, it's really important that we learn the rulings. We go to the ulama, we learn the rulings, and we give targhib, we give motivation that in complete Islam and in the bringing Islam to the home and in the family life, there will be success for us. There will be success for us. So inshallah, that was the message for today. The time for Jummah is short and small, but tomorrow in the evening there is a program here where the part two of this will be discussed, some of the misconceptions about the role of women in society, and there will be opportunity of questions also at that time. Just to remind that Allah subhanahu wa ta'ala has given great honor and responsibility for the women folk, and in summary, they have a great opportunity to build. If the life of one woman is corrected, the life of generations to come will be corrected. And she will work in different directions. She will work on the husband, she will work on the children, and she will work on the father. Different directions. If the life of one woman is corrected and comes on deen, generations and generations will come on the deen. So the sisters, the women should be proud that they, when at every stage of life, she is either an obedient daughter, and then she is a distinguished sister, and then she is a loving wife, and then she is a respectable mother and respectable grandmother. Every stage of life, this respect, dignity and honor for the women folk that Islam has given, that no other society gives. So we end this point, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability and tawfiq to bring this into our life, and give us the tawfiq to act upon it. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد يا الله أنت عماد السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد يا الله أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد اللهم أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، معشر الإخوان، وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألا إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه. وعليكم بالصدق، فإن الصدق ينجي، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهلك. وعليكم بالإحسان، فإن الله يحب المحسنين. وعليكم بالتقوى، فإن الله يحب المتقين. واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمر في باب النساء، قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. وقال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، معشر الإخوان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله عنه، وأقضاهم علي رضي الله عنه، وسيدة النساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهم، وحمدة وأسد الله وأسد رسوله. وقال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغانا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر والله يعلم ما تصنعون.